تھوڑا موہن عام عادت یم سات وائے شریف پڑھا خاص طور علماء کشمیر
ایک بہت مشہور اور بہت قیمتی جملہ ہے جس کو کچھ حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ہے اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو اس کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ حدیث کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں تو اس میں صرف حضور کے ارشادات نہیں آتے, حدیث میں صحابہ اور تابعین کے ارشادات بھی آتے ہیں. لیکن خیر یہ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے, میں اصل چیز عرض کرتا ہوں. جملہ ہے حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا جائزہ لیتے رہنا قبل اس کے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے, اپنا جائزہ خود ہی لینا اس سے پہلے پہلے کہ کوئی دوسرا تمہارا جائزہ لینے لگے. یعنی یہ بات طے ہے کہ نمازوں کا حساب ہونا ہے, تو جب وہ حساب کھل جائے گا اس سے پہلے ہم خود اپنی نمازوں کا حساب کریں. یہ بات طے ہے کہ حرام کھایا یا حلال اس کا حساب دینا ہے, تو جب وہ حساب کھلے گا اس سے زیادہ بہتر ہے پہلے ہم اپنا حساب خود ہی دیکھ لیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ آنکھوں سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب دینا ہے, ٹھیک. تو بجائے اس کے کہ وہاں حساب کھل جائے اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنا حساب خود ہی کر لیں کہ ہماری آنکھوں سے گناہ تو نہیں ہو رہا ہے. آنکھ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے لیے اللہ نے چار چیزیں بین کر دی ہیں, چار کام نہیں دے سکتے اس سے. نمبر ایک, اجنبی عورت, چاہے وہ عورت کا جسم ہو چاہے اس کا فوٹو ہو, دونوں ایک ہی میں. اور بہت زبردست انفیکشن اس کا ہوتا ہے, بے انتہا زیادہ, جس کو ہم محسوس نہیں کرتے, بے انتہا زیادہ. اس کی سادہ مثال یہ ہے, ایک نماز ہم نے پڑھی, بڑا مزہ آیا نماز پڑھنے میں, دوسری نماز پڑھنے کے لیے آئے, دل ہی نہیں لگ رہا. اسی یہی ہوا ہے بیچ میں, کہیں یہی بیچ میں ہوا ہے. مطلب فرض کیجئے ہم دکان پر گئے, وہاں چیزیں تھیں, ایک چیز پر عورت تھی, ہم نے اچھی طرح سے اس کو دیکھا. اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے جب آئیں گے تو لطف نہیں آئے گا, کیونکہ وہ انفیکشن ہو گیا اس. یہ ہے وہ مصیبت. اس لیے نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز میں لطف نہیں آتا, حالانکہ نماز بے انتہا لطف والا عمل ہے, بے انتہا زیادہ. مطلب عجیب بات یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ پوری رات نہیں سوتے اور لطف آتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنی اچھی نماز پڑھتے تھے, اتنا لطف آتا تھا ان کو. یہ بھی لکھا ہوا کتابوں میں کہ جنت میں کچھ لوگ جائیں گے, وہ کہیں گے یا اللہ اگر نماز ہے یہاں تو مزہ ہے, ورنہ نہیں ہے. تو ان کو گویا نماز پڑھنے میں لطف آ رہا ہے, مگر ہم کو نہیں آتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ جو خرابیاں ہم اپنا کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی وہ چاشنی اور لذت ساری ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اجنبی عورت کو دیکھنا جرم, چاہے وہ شکل ہو یا فوٹو ہو. نمبر دو, خوبصورت نوجوان لڑکا جس کے بھی داڑھی نہ آئی ہو اور جس کو دیکھنے سے برے جذبات پیدا ہو جائیں, اس کو دیکھنا منع کر دیا گیا, وہ بھی حرام. اور یہ بات بار بار سمجھایا جاتا ہے, یہ بات استادوں کو کہ صاحب اگر نوجوان خوبصورت لڑکا ہو جس کو بھی داڑھی نہ ہو, اس کو سامنے مت بٹھاؤ, اس کو سائڈ پہ بٹھاؤ. نمبر دو. تین, کسی کے ستر کو نہیں دیکھنا. ستر سے مراد ہے گھٹنے سے لے کر کے ناف. نمبر چار, کسی کے عیب کو نہیں دیکھنا. تو یہ چار چیزیں بین کر دی ہیں آنکھ کے لیے, بجائے اس کے کہ وہاں حساب شروع ہو جائے ہم خود ہی اپنا حساب پہلے کر لیں. حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے پہلے حساب کر لینا, تمہارا وہ حساب کا دفتر کھل جائے. ادھر سے ایک عمل محفوظ ہوتا ہے. ادھر سے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی اجنبی عورت کو دیکھنے کے مرحلے پر پہنچ کر پھر بھی اپنی آنکھ کو بچا لیا تو تم کو ایک عبادت کا لذت ضرور مل جائے گی, یعنی نقد انعام مل جائے گا. وہ نقد انعام ہم محسوس نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ ہم اصل میں بالکل وہ ہو چکے ہیں نا, مکمل کھول ہو چکا ہوں, کچھ رہا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم ورنہ محسوس ہو جائے گا. چلانچہ کچھ محسوس کرنے والے کر لیتے ہیں کہ جی اس وقت یہ جو مجھے آیا یہ دراصل اس فلاں عمل کی وجہ سے آیا, اور اس وقت یہ جو پریشانی آئی یہ فلاں عمل کی وجہ سے آئی. واضح محسوس کرنے والے فوراً محسوس کرتے ہیں, صبح میں نے گناہ کیا اس کی سزا یہ آ گئی, اور دوپہر کو میں فلاں گناہ سے اپنے آپ کو بچایا اس کا نقد انعام یہ آ گیا. بالکل نقد نقد چلتا ہے حساب, لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا. فرض کر دیا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئے, اس سے پہلے کچھ ہوا ہے, کوئی نیک کام ہم نے کیا اس کی وجہ سے بچ گئے, ٹھیک, اور بچتے بچتے ہو گیا, اس کا مطلب کوئی گناہ ہوا ہے اس لیے ہو گیا, بچتے بچتے ہو گیا اس کا مطلب کچھ غلطی ہو گئی ہے جس کی بنا پر یہ ہو گیا, اور ہوتے ہوتے بچ گئے اس کا مطلب کوئی نیک کام ہوا تھا جس کی بنا پر بچ گئے. یہ نیک کام کیا ہوا تھا؟ اس نیک کام کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے جو کیے جانے والے کام ہیں ان کو کرو, یہ اتنا مشکل نہیں ہے, جتنا جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچو یہ مشکل ہے. فلاں کام نہیں کرنا بچنا بہت مشکل, فلاں کام نہیں کرنا بتنا بہت مشکل. اس لیے کیے جانے والے کاموں کا, کیے جانے والے کاموں میں تو کچھ تھوڑا سا لطف بھی آتا ہے, لیکن جو جی چاہتا ہے کام کرنے کو مگر وہ اسلام کرنے نہیں دیتا ہے, ان سے بچنا یہ آسان نہیں. اور جب آدمی اسے بچتا ہے اسی کو کہتے ہیں متقی. متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو تمام جرائم سے بچ رہا ہے اسی کو کہتے ہیں متقی. تقوی کا مطلب یہی ہے. حضرت عمر نے حضرت عبید بن کعب سے پوچھا تم مجھے سمجھاؤ تقوی کیا ہوتا ہے, ان کا کیوں آپ کو سمجھ, حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن بہرحال انہوں نے سوال کیا تو انہیں جواب دیا کہ اگر ہم جھاڑی میں چلیں گے تو جھاڑیوں میں چلتے ہوئے کپڑے سمیٹ کر کے رکھیں گے, ادھر نہ پھنس جائیں, ادھر نہ پھنس جائیں, ادھر نہ پھنس جائیں. یہ جو بچ بچ کر نکل رہے ہیں, یہ بچ بچ کر جو نکل رہے ہیں, اسی طرح تقویٰ ہے. کیا مطلب اس کا؟ پہلی بات, اسلام یہ تو حکم دے گا نہیں جنگل میں جا کے بسو, کیونکہ وہ روحانیت کہ یہیں بسو, انسانوں میں رہ کر, آبادیوں میں رہ کر, سوسائٹی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے, تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے, گھروں میں بھی رہنا ہے, فنکشنوں میں بھی جانا ہے, خوشیاں بھی آئیں گی, غم بھی آئیں گے, ان تمام کے اندر رہو, باہر نہیں جانا. اگر تم یہاں سے باہر نکلو گے وہ ہمارا حکم ہے ہی نہیں. وہ تو نہ لا روحانیت ہے, اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے. باقی مذہب والے تو کہیں گے بھائی اگر اچھا مذہبی انسان بننا ہو تو گفا میں جاؤ, اس لیے اگر کوئی اچھا پادری بننا ہے تو اس میں گرجا گھر میں بیٹھنا ہے جا کر, تب اچھا انسان بن سکے گا. ان کے مذہب میں اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ سوسائٹی میں رہے گا. ہندو مذہب میں بھی یہی ہے, عیسائی مذہب میں بھی یہی, ممکن نہیں, وہ تو اصول ان کا یہی ہے. تو اگر تمہیں اچھا انسان بننا ہے تو تمہیں سوسائٹی سے باہر جا کر کے یا مندروں میں بسنا ہے اور یا پھر کہیں گرجاؤں میں یا گفاؤں میں جا کر بسنا ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے نہیں, وہاں جا کر تم اچھے بنو گے وہ ہماری نظر میں ہو ہی نہیں اچھے, ہماری نظر میں اچھے بنو گھر میں رہ کر. یعنی جی کون جھیلے گا مصیبت بچوں کی کرنے کے پالنے ہیں, کون مصیبت جھیلے گا عورتوں کی, کہاں انہیں کے ساتھ رہنا ہے, جی رشتے دار, ہاں رشتے داروں کے بیچ میں رہنا ہے. ان سے ٹینشن ہوتے ہیں, ان سے الجھنیں ہوتی ہیں, ان سے لڑائیاں ہوتی ہیں, ان بنے رہتی ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, ان سب سے دور, کہا نہیں اسی بیچ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے تو رکھا ان کے بیچ میں, ان کے بیچ میں رکھ کر کے اب جو طرح طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا, تو بچا کر رکھنا تو تم متقی بن گئے. تقوی کا مطلب یہی ہے, تقوی کا مطلب بچنا, تقوی کا مطلب بچانا کس چیز سے؟ جتنی چیزیں اللہ نے حرام کر دی, ان حرام چیزوں سے بچنا آسان نہیں ہے, مشکل. وہ جو مشکل جھیلنی پڑتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ شانوں کو خوشی ہوتی ہے, تم نے میرے حکم کی وجہ سے, یہ تمہاری چاہت والا کام تھا, تمہارا جی چاہتا تھا یہ کروں مگر میرے حکم کی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا, اسے نہیں کیا تو میں تمہیں نقد انعام دوں گا, یہ تو تم نے میری وجہ سے چھوڑ دیا. یہ سارا فلسفہ سکھاتا ہے, بتایا گیا ہے رمضان کے اندر. رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانا تمہارے لیے مگر میرے حکم کی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. پانی رکھا تھا, جوس بھی رکھے تھے, ٹھنڈا پانی بھی تھا, تم کو پیاس بھی لگی تھی مگر میرے آرڈر کی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا ہے, تو اس کا میں نقد انعام میں تجھے دوں گا. اور جب حلال چیز تم نے میرے کام کی, میرے حکم کی وجہ سے چھوڑ دی, اس پر میں تو جب حرام چیز تو چھوڑے گا اس کو تو اور زیادہ انعام تجھے ملنا چاہیے, اسی کا نام ہے تقویٰ. تو حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا جائزہ وقت سے پہلے لو, بجائے اس کے کوئی دوسرا تمہارا جائزہ لے جی, بجائے اس کے کوئی دوسرا ہم کو میٹر لگائے آپ کی کمائی کیا تھی, کوئی دوسرا میٹر لگائے تمہارے تعلقات کس کس کے ساتھ تھے, کوئی دوسرا میٹر لگائے تم تنہائیوں میں کیا کیا سوچتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے, تم چھپ چھپ کر کس کو دیکھتے تھے, تم کس کے ساتھ خط و کتابہ کرتے تھے, کس کو فون کرتے تھے, کس کو کیا کرتے تھے, کسی کو پتا ہو یا نہ ہو, ان تمام چیزوں کا بجائے اس کا کوئی اور میٹر لگائے ہم خود ہی اپنا میٹر لگا کر دیں. یہ بہت اہم ہے, بظاہر کڑوی بات مگر جو حق ہو اس کو کڑوا ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. حق بہرحال حق ہے, اس کو کہنا ہوگا. دوا اگر کڑوی ہے مگر ہے دوا ہی وہی, وہ تو بتا نہیں. خصوصاً آج کے زمانے میں, اور آج کے زمانے میں بھی خصوصاً نئی نسل کو چاروں طرف سے برائیاں پیچھا کر رہی ہیں, فیشن, فحشکاری, جنسیات, اور ساتھ میں ان تمام چیزوں کو پسندیدہ سے پسندیدہ بنا کر کے انسانوں کے سامنے لایا جاتا ہے. پسندیدہ سے پسندیدہ بنا کر کے, عمدہ سے عمدہ بنا کر, اس کو ترقی کا لیبل لگائیں گے, اس کو آزاد زندگی کا لیبل لگائیں گے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگا لگا کر کے سامنے لائیں گے. مہم یہی ہے. اور قرآن نے کہے گا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, اچھی طرح سے ذہن رکھنا, یہودی اور نصرانی تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان جیسے نہ ہو جاؤ. یہی ان کی تمنا ہے. عنوان لائیں گے وہ ترقی ہے, عنوان لائیں گے جمہوریت ہے, ان میں پتہ نہیں کیا کیا عنوان, وہ سب صرف دکھلاوے کے عنوانات ہوتے ہیں. پس پردہ کچھ اور ہے. پس پردہ ہے مسلمانوں کے اندر فحشکاری پھیل جائے, بے دینی آ جائے, آوارگی آ جائے, ان کی نسلیں خراب ہو جائیں, ان کا حرام دولت داخل ہو جائے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم جانور ہیں ویسے یہ بھی جانور بن جائے. ہمارے یہاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں, ان کے یہاں بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بھائی بھائی کے ساتھ مل, بہن کے ساتھ مل رہا ہے, باپ بیٹی کے ساتھ, ان کے یہاں بھی یہ ہونا چاہیے. اس کا نام ہونے رکھا ترقی, حالانکہ وہ حیوانیت ہے, اس کا نام ہونے ترقی رکھا اور اسی کو فلسفہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں, پھر میڈیا بھی اسی کے پیچھے لگا ہوا, اخبارات بھی اور لٹریچر چل رہا ہے. اور اب تو سب کو چھوڑ کر پیچھے اب کہتے ہیں نہیں صاحب اس سے آگے ترقی ہے. ترقی کا مطلب ہوتا ہے اب مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں, یہ ہے اب ترقی. باقی سارے آپ بیکورڈ ہیں, اب تک وہ بےچارے خود ہی بیکورڈ ہیں انہیں کے کال کے مطابق. اب وہ اگلی ترقی ڈھونڈیں گے, اسی کی تبلیغ ان مسلمانوں کی سوسائٹی میں لانے, اور مسلمانوں میں سے کچھ جان بوجھ کر ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, کچھ کنفیوژن کا شکار ہو کر ان کو ملاتے ہیں. ان کی مہم میں اسلام کے مسائل کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. مسلمان بھی کبھی کبھی یہی کرتا ہے. جی اب آج کے زمانے میں پردہ چلے گا یا نہیں؟ 1400 سال ہو گئے امت کو پردہ کرتے ہوئے, تو آج کا مسئلہ پیدا ہو گیا. جی آج نئی زندگی ہے, نئی زندگی نہیں, زندگی وہی پرانی ہے, وہی کھاتا ہے انسان, وہی سوتا ہے, وہی مرتا ہے اور زمین میں جاتا ہے, اور کوئی نئی زندگی نہیں. کہتا نئے حالات ہیں. کیا نئے حالات ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ چلتے تھے اونٹ پر یا گھوڑے پر, آج کے زمانے میں چلتے ہیں گاڑی پر, ختم. اور کیا نہیں ہے؟ پرانے زمانے میں لکھتے تھے لکڑی کا قلم, آج کے زمانے میں یہ قلم ہے بس. پرانے زمانے میں سیدھے سادھے کپڑے پہنتے, آج ذرا ٹپ ٹاپ والے ہیں. تو یہ نیا حالات, نئے تقاضے, یہ تقاضے کہہ کہہ کر کے اسمبل ملک کو برا کرنا ہے. تقاضے وقاضے کچھ نہیں ہے. آج بھی انسان کے تقاضے کو اس کو بھوک لگتی تھی پہلے بھی اور آج بھی. پہلے بھی پیٹ بھرتا تھا آج بھی. پہلے بھی سردی لگتی تھی آج بھی سردی لگتی ہے. پہلے حکومت بنتی تھی آج بھی حکومتیں بنتی ہے. پہلے ظلم ہوتا تھا اس کا جج ہوتا تھا, آج ظلم ہوتا ہے اس کا جج ہوتا. کوئی نئے تقاضے نہیں, یہ عنوان ہے. حالات ہیں صاحب, نئے تقاضے, نیا دور ہے. اب کیا ہے اس نئے دور میں؟ کہا نئے دور میں ہے. نئے دور کا مطلب یہ ہے آپ آوارہ ہو جائیں. نئے دور کا مطلب ہے تمہارے اور سے بے پردہ ہو جائے. نئے دور کا مطلب ہے تمہارے جنسیات پھیل جائیں. نئے دور کا مطلب ہے تم شراب نوشی کرو, تم ڈرگس میں پھنس جاؤ, تم سکینڈل کرو, تم رشوت خور بن جاؤ, تم قوموں کے قوموں کو بیچو. یہ ہے نئے حالات. یہ نئی زندگی تو مبارک ہو ان انسانوں کو. یہ تو تباہی کی زندگی ہے اور ہونی ہے تباہی. تباہی ہونی ہے, خدا کے فیصلے چل رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے ابھی کہ بہت بڑے پیمانے پہ چھٹائی ہو جائے گی انسانوں کی. اب بہت تھوڑے سے بچیں گے, بہت تھوڑے سے بچیں گے, اس کے بعد نیا دور آ جائے. وہ نیا دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور. اس سے پہلے جو حالات ہونے والے ہیں وہ علامتیں بالکل پوری طرح سے آ گئی. اس میں پھر اسلام آ جائے گا اور چاروں طرف سے لوگ مسلمان اور شوق کے ساتھ نماز. کہتے ہیں پورے مسلمان معاشرے میں بے نمازی ہونے کا سوال ہی نہیں ہوگا. ہوگا ہی نہیں کوئی بے نمازی. پورے مسلمان معاشرے میں زکات دینے والا ہر شخص, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہر شخص کہے گا میں بھی دینا چاہتا ہوں مگر مجھے ملتا ہی نہیں جس کو میں دوں. دوسرا کہے گا میرے گھر میں بھی رکھا ہوا کوئی لینے والا ملتا ہی نہیں ہے. تو ہر شخص ڈھونڈے گا اور جو ہی پتا چل جائے گا فلاں محلے میں کوئی ہے تو صبح سویرے اس کے یہاں لائن لگ جائے گی, خدا کے واسطے ہماری زکات قبول کرو. وہ وہاں سے کہے گا ضرور میں قبول کرتا, تم سے پہلے ایک آدمی آ چکا, اس نے مجھے دے دی ہے, اس لیے میں اب زکات کا مستحق رہا نہیں. تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آ گیا, اگر تم آتے تو تمہاری لے لیتا, اب میں مستحق ہوں نہیں لہٰذا لے جاؤ واپس. وہ کہے گا بڑی مشکل سے ایک ہفتہ ڈھونڈ ڈھان کر کے ایک ملا تھا, یہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس طرح یہ واقعہ ہم نے دیکھے مدینہ منورہ میں ہم لوگ تھے وہاں پر. وہ عرب کہنا کہ کوئی آدمی ایسا ملے گا جس کو میں قسم کا کفارہ کھلا سکوں جہاں ملتا ہے انہیں مجھے کو. وہاں وہ جو جھاڑو دینے والے ہوتے ہیں وہ انہیں علاقوں کے جاتے ہیں, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, فلپائن سے, مختلف ان جھاڑو دینے والوں کو پکڑتے ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ رکھتے ہیں. آج ہمارے یہاں آپ کھانا کھائیں گے 10 دن تک کیونکہ ہم سے قسم ٹوٹ گئی ہے. یہ کہتے ہیں میں لگا ہوا ہوں, فی الحال 3 آفر میرے پاس ہیں, فی الحال میں 10 دن اس کے یہاں کھاؤں گا, پھر 10 دن اس کے یہاں کھاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا کیونکہ ملتا ہی نہیں ان کو. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا دین ہی دین ہوگا, بے دینی کہیں نہیں ہوگی, ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہوگا, تمام نمازی ہوں گے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, برکات اتنی زیادہ ہوں گی کہ ایک انار ایک پورے گھر کو کافی ہوگا. ٹھیک, ایک گائے کا دودھ پورے گاؤں کو کافی ہوگا. پہلے زمانے میں اعتراض آتا تھا لیکن جیسے گایوں کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے ہاں ممکن ہے. جب ایک گائے 80 کلو دودھ دے رہی ہے, جب ایک آسٹریلین گائے 80 کلو دودھ دے رہی ہے تو گاؤں والوں کو تو گاؤں گے نا کافی. ہر گھر کو آدھا کلو چاہیے تو 160 گھر آباد ہو گئے, اتنا ہی بڑا گاؤں ہوتا ہے. تو گیا سر, اب آج کے زمانے میں اتنا بڑا خربوز بنا گیا کہ ایک آدمی اٹھائی نہیں پا رہا, اسے جا رہے ہیں ادھر. جب پھلوں میں کلوننگ کریں گے اور جب پھلوں میں کراسنگ کریں گے اس کے بعد پھر نئے نئے پھل آئیں گے اور بڑے بڑے آئیں گے, تو بس وہی ہوگا. تو حضور کی جو بیان کی ہوئی علامتیں وہ تو ہونی ہے پوری, لیکن اس سے پہلے بے دینی کی وجہ سے بہت بڑی صفائی ہو جائے گی. اللہ بس وہ فرمائے کس کو کیا ہونا ہے. خیر میں سمجھا رہا تھا, حاسبو قبل ان تحاسبو, پہلے اپنا جائزہ لے لو اس سے کہ پہلے دوسرا تمہارا کوئی جائزہ. اس لیے فکر کرنی چاہیے میرے اندر دینی زندگی آئے, اور نہیں آ رہی تو کیسے آئے گی, کس راستے سے, کہاں. آج کے زمانے میں بالکل آسان راستہ ہے, تبلیغ میں اپنے آپ کو جوڑیں, جو ہی تبلیغ میں جوڑیں گے اپنے آپ کو دینی زندگی آ جائے گی. بس تبلیغ یہ نہیں کہتی کہ صاحب آپ بزنس مت کرو, ملازمت مت کرو, نہیں تعلیم چھوڑ دو, نہیں. تبلیغ کا مطلب تم جو چاہے سو کر رہے ہو مگر دیندار بن کر کرو, اور دیندار بن کر جو تم جہاں جاؤ گے وہاں تم سے پھر تم رحمت بن کر کے وہاں رہو گے, اپنا دین بچا کر کے زندگی گزار سکو گے. تم اثر ہی کرو گے دیندار بن کر, تم ملازمت کرو گے دیندار بن کر, تم مزدوری کرو گے دیندار بن کر, اور تبلیغ کی محنت یہی ہے. اس لیے وہاں نہ بس سادہ کام ہے, نہ وہاں ووٹنگ ہے, نہ وہاں چندہ جمع کرنا ہے, نہ لوگوں کو ممبر سازی کرنی, کچھ نہیں. کام سیکھو, دیندار بنو اور اپنی زندگی میں زندگی گزارو. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا جائزہ لو اس سے پہلے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فائل کھول دے اور شروع کر دے کیا کر کیا ہے. اس سے پہلے ہم اپنی فائل خود ہی پڑھ لیں اور اس کی خامیوں کو دور کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تعمیراتی لکڑی بہت مہنگی ہے, سرکار بہت دور تک 50 فٹ مہیا کرتی ہے. اب دو نمبر یعنی سمنگل کی ہوئی لکڑی کم قیمت پر خرید کر کے مکان استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. سمنگل کی ہوئی لکڑی کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی جا کر کے جنگل میں چوری سے درخت کاٹتا ہے اور چھپ چھپا کر کے راستے میں جو پکڑنے والے ہیں ان کو بھی 2-4 پیسے دے کر, اور آگے دوسرا کو پکڑنے والا ہے اس کو بھی شامل کر کے پھر لا کر کے مارکیٹ پر بیچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے چوری کر کے یہ لائی اور ہم کو بیچ رہا ہے. تو ظاہر ہے اسلام کیسے اجازت دے گا چوری کا مال. اس میں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے گا کہ صاحب بجلی کی فیس بہت زیادہ ہو گئی, میں بھر نہیں سکتا ہوں, لہٰذا میں چوری سے کہیں سے وہ ہک لگاؤں گا. تو اسلام اجازت دے گا یا نہیں دے گا, کیسے اجازت دے گا. اسلام تو یہ کہے گا کہ صاحب گتے لگاؤ مگر حلال, پلائی ووڈ لگاؤ مگر حلال, کپڑا لٹکاؤ مگر حلال, بوری لٹکاؤ مگر حلال, کھڑکیاں ہی بند کر دو مگر حرام سے بچو. اسلام تو یہ کہے گا. بالکل ایسے جیسے کوئی کہے گا کسی ایک ملک ایک لڑکا واپس آ گیا, ایک جگہ وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا, گھر والے کہنا کہتا ہوں کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کا پیسہ جمع کیا تھا, یہ ڈاکٹری پڑھنے گیا تھا, واپس کیوں آ گیا وہاں سے. اور لڑکے سے بولا جی آپ اس کو سمجھاؤ یہ واپس کیوں آ گیا وہاں سے, ہمارا لاکھوں روپے خرچ ہو گیا اور پھر واپس آ گیا وہاں سے. اب لڑکا کہتا جی ان کو تو میں کہہ نہیں سکتا, میں ان سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہاں مجھے پانی مل ہی نہیں رہا تھا, وہاں تو جب بھی مجھے پینا تھا تو شراب ہی پینی تھی, تو تھا ہی نہیں ہمارے یہاں کا, ہر سیڑھی سے نیچے اترنا ہے وہاں میز رکھا ہوا وہاں شراب ہے, سیدھے اوپر چلنا ہے دوسرے فلور پر جانا ہے وہاں شراب رکھتی ہے ٹھیک, اور راستے میں چلتے چلتے ادھر سے کوئی اجنبی عورت آ گئی ادھر سے ہوگی اس کو بوسا لینا اور آگے گزرنا ہے, ایسی زندگی میں وہاں میں گیا تھا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے, میں کہا میں ڈاکٹر بننے میں واپس آ گیا, اب بتائیے میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, والدین کہہ رہے ہیں بہت بڑی غلطی کی ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے ٹھیک کیا, تو اب یہ گویا گھر میں جائیں گے بےچارے جس کی, گھر والے کہتے ہیں ہم نے لاکھوں خرچ کیا تو واپس کیوں آ گیا وہاں سے, وہ کہتا ہے جی ان کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا, کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مجھ سے روزانہ بدکاریاں نہ ہوتی وہاں, میں بچ ہی نہیں سکتا تھا وہاں چاہے میں کتنا ہی کوشش کروں, تو کہا میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا, تو اس نے میں نے دیکھا دو آپس میں باتیں کر رہی تھی ایک دوسرے سے کہتے شاید یہ نامرد ہو گیا, میں نے کہا میں رہوں گا ہی نہیں یہاں, یہ اس صورت حال کے اندر, اب اگر وہ پوچھے گا جب کیا کروں, میں رہوں وہیں پیوں وہیں, کیونکہ پانی نہیں مل رہا, پانی مہنگا شراب سستی, تو چونکہ پانی مہنگا شراب سستی لہذا پی لوں, کہ نہیں اصلی لکڑی مہنگی نقلی لکڑی سستی لہذا خرید لیں, کہ نہیں.
اچھا ہمارے یہاں بھائی شام سے شروع ہوا ہے جب سلام پڑھتے ہیں نا صبح کی تو کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسرا یہ کہ اگر نماز پڑھنی ہو کہیں اسی علاقے میں جاتے ہیں تو وقت سے پہلے پڑھتے, جو ہمارے یہاں کا صبح کا کیلنڈر اس سے ہم جماعت میں شامل ہو جائے کہ نہیں,
صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے درود شریف پڑھنے کے لیے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ضرور کھڑا ہونا چاہیے اگر اللہ نے حکم دیا ہے, ضرور کھڑا ہونا چاہیے اگر حضور نے حکم دیا ہے, لازمن کھڑا ہونا چاہیے اگر صحابہ نے ایسا کیا, لازمن کھڑا ہونا چاہیے اگر جتنی امت کے اہم اور بڑے طبقے ہیں اگر انہوں نے کیا, اور ضرور کشمیریوں کو کھڑا ہونا چاہیے جن بزرگوں نے کشمیر میں اسلام لایا اگر ان کا یہ حکم ہے, اگر انسان طبقات میں کہیں نہیں ہے تو آج اگر نئی چیز شروع کریں گے تو کہاں سے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر یہ اسلام کا حکم تھا تو آج تک کہاں تھا یہ کہ 1400 سال تک امت کا ہاتھ ہی نہیں آیا اور آج ہم کو پتا چل گیا یہ ہے صاحب وہ حکم, اور اگر یہ اسلام کا حکم ہے تو ساری دنیا کے مسلمان اس حکم کو چھوڑے ہوئے کیوں ہیں, ان تمام باتوں پر غور کر کے خود یہ نتیجہ نکالا کہ یہ ہے کیا, نمبر ایک. نمبر دو, درود شریف پڑھنے کے لیے تو اسلام نے وضو بھی لازم نہیں رکھا, کیوں نہیں لازم رکھا, رکھنا چاہیے تھا, جواب ہے ہاں ہم آپ سے پہلے معلوم ہے ہم رکھ سکتے تھے مگر ہم نے کیوں نہیں رکھا, اس وجہ سے کہ جب مسلمانوں کی عمومی مجلسوں میں حضور کا تذکرہ چلے گا ظاہرہ حضور کا نام بھی آئے گا, حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرا نام سن کر جو مجھ پر درود نہیں پڑھے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا, تو ان کو حضور کا نام بھی لینا ہوگا, کوڈ کریں گے حضور کا نام اس میں ان کو درود بھی پڑھنا ہوگا, اب ہم کہاں حکم کریں گے صاحب آپ کو درود پڑھنا لگتا ہر وقت باوضو رہو تو میرا دین مشکل بن جائے گا ان کے لیے, اس لیے میں حکم نہیں کروں گا باوضو رہنے کا, مطلب کن باریکیوں پر نظر ہے, اگر ان کو حکم کریں گے ہم درود شریف باوضو ہو کر ہی پڑھو گے ویسے نہیں پڑھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً یہ کہیں گے یا تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے درود تو ہو گیا وہ, اور اگر پڑھنا ہے تو باوضو رہنا ہے, اور ہر وقت انسان باوضو رہ نہیں سکتا, چلیے صاحب کچھ کو تو ہم مجبور کریں گے تم باوضو رہو, لیکن وہ حالتیں جن حالتوں میں آدمی کئی کئی دن تک بے وضو بے غسل رہتا ہے, مر تو نہیں رہتا لیکن عورتوں کو تو صورت حال پیش آتی ہے کہ عذر کی بنا پر کئی کئی دن تک وہ بے وضو ہونے کی حالت میں رہ رہی ہیں, بے غسل ہونے کی حالت میں رہ رہی ہیں, فرض کیجئے میاں بیوی پر غسل لازم ہو گیا تھا, بیوی نے ابھی غسل کیا ہی نہیں تھا اس کو مینسز آ گئے اور 8 دن تک یہ مینسز چلتے رہے, یہ بے وضو بھی ہے بے غسل بھی ہے, اس بیچ میں یا تو اس کو کان بند کر کے رکھ رہے ہیں مجھے حضور کا نام ہی نہیں سننا ہے, کیونکہ اگر سنیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہوگا, صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حضور کے پڑھ نہیں سکتے, وہ کیا کرے گی بیچاری, تو یہ کوئی کافر کا گھر تھوڑا, یہ تو مسلمان گھر کی بھائی, تو جب اسلام نے وضو درود کے لیے وضو تک لازم نہیں کیا تو اسلام کے وہ کہاں حکم کرے گا, آپ کا درود تب مانا جائے گا جب آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے, بہت اچھا, اور اگر یہ حکم دینا تھا تو سب سے پہلے تو نماز میں کھڑا ہونا ہے, پھر کھڑ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیات پڑھ کر بھی کھڑا ہو جانا چاہیے تھا, ہم کو درود پڑھنا ہے, ان تمام باتوں پر غور کرنے کا نتیجہ یہ نکلا گیا یہ کہیں وقت سے پہلے نماز, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے اور جو پڑھیں گے وہ پڑھ کر بھی خراب کر دیں گے, وہ پڑھ کر بھی خراب کر دیں گے, پڑھ رہے ہیں مگر وقت سے پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں, پاچھا سن خبر بوزی, خبر سے زیادہ اہم مسئلہ, پاچھا سن خبر بوزی ٹھیک, بیس منا ہے دین کو برسا حق. دین آسان ہے, دین آسان کا مطلب جو ہم چاہیں سو کریں. پھر کیوں نہیں کہہ رہے میڈیکل بہت آسان ہے, جو ہم چاہیں سو دوائی کھائیں گے, میڈیکل بہت آسان ہے. کوئی نہیں کہتا نہیں صاحب وہاں پہ جو ڈاکٹر کہے گا وہی کرنا ہے, چاہے وہ مشکل کہے یا آپ کو کھانا بند ہے کہ جی بہت اچھا, گوشت بالکل بند ہے کہ جی بہت اچھا, میٹھا بند ہے جی بہت اچھا, نمک کم کرنا جی بہت اچھا. وہاں نہیں کہتے صاحب ڈاکٹری بڑی مشکل ہے, میڈیکل بڑا مشکل ہے, علاج بہت نہیں, بہت جو وہ کہے گا وہی ہے. اسلام کے اپنے اصول ہیں, نمازوں کے اوقات حضور نے طے کر دیے, اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے. اس وقت سے پہلے پہلے کوئی نماز پڑھی گئی وہ نماز ہوئی ہی نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جب وقت آتا ہے تو بندے کی طرف خدا کے خطاب آتا ہے, اٹھ جاؤ باقی سارے کام بند کرو, اب میرا وقت ہے, اب نماز پڑھو. وہ تو ابھی خدا کا خطاب آیا ہی نہیں ہماری طرف. مثلا اس وقت ہم سے خطاب نہیں ہے عصر کی نماز پڑھو, اس وقت ہم سے عصر کی نماز پڑھنے کا خطاب نہیں ہے. جس ملک میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا وہاں خطاب ہے, مخاطب ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ, چلو پڑھو عصر کی نماز, ہم سے ابھی خطاب نہیں ہے. اس لیے اگر ہم میں سے کوئی ابھی مر جاتا ہے تو عصر کی نماز چھوڑنے کا جرم نہیں, چونکہ ہم تو خطاب ہی نہیں آیا ابھی. جو ہی عصر کا سٹارٹ ہو جائے گا تو خدا کے خطاب ہمارے طرف متوجہ ہوگا. یہ اصول فقہ میں لکھا ہے. اصول فقہ سمجھانا مشکل ہے, وہ کیا ہے جی؟ تو اصول فقہ میں یہ لکھا ہے, کیا اصل میں ایک بڑی مشکل بحث ہے, وہ یہ کہ حج بھی اللہ کا حکم, حج بھی اللہ کا حکم, نماز بھی اللہ کا حکم. حج ایک مرتبہ, نماز روز کیوں ہے؟ یہ کہاں سے ہو جاتا ہے روز؟ حج بھی اللہ کا حکم, قرآن کا اتم الحج, حج پورا کرو. نماز بھی اللہ کا حکم, نماز روز روز اور حج ایک ہی مرتبہ, ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نماز جو ہے وہ جو ہی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خطاب کا اقیم الصلاۃ, اگلا وقت آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کے خطاب آتا ہے اقیم الصلاۃ, پھر جو ہی اگلا وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اعلان آتا ہے اقیم الصلاۃ. ہر وقت میں خدا کی طرف سے اعلان بندے کی طرف ہوتا رہتا ہے, یہ ہے وہ. اور حج کے لیے ایک ہی مرتبہ اعلان ہوا ہے, ایک مرتبہ آپ ایک مرتبہ حج کرنا, اگر پیسہ آ گیا اس نے کہہ لیا تو بس, اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب ہی نہیں بنائیں گے. یہ ہے وہ فرق. اب جب نماز کا حکم آتا ہے تو نماز کا حکم ہر نماز کے وقت آنے کے بعد آتا ہے, اس سے پہلے آتا ہی نہیں ہے حکم. لہٰذا جب وقت ہو جائے اس کے بعد اذان ہونی چاہیے, اس کے بعد نماز ہونی چاہیے. اب اگر وقت سے پہلے اذان ہوئی تو اذان دوبارہ پڑھنی ہوگی, اور اگر وقت سے پہلے نماز ہوئی تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک, جہاں کشمیر میں یہ نمازوں کا مسئلہ کیوں رہتا ہے, جہاں سب میں صدیوں سے عادت رہی ہے عشاء کی نماز کو جلدی پڑھنے کی. اور وہ عادت کیوں ہے؟ کیونکہ کشمیریوں کا عادت ہے عشاء کے بعد کھانا کھانے کی. وہ کھانا اگر مغرب کے بعد آ جائے تو بس سب سیٹ ہو جائے گا. یہیں سے سارا یہ ساری پریشانی جو ہے وہ یہاں سے کھڑی ہے. حالانکہ صحت کے لیے مفید ہے شام کے فوراً بعد کھانا کھانا, باوجہ اس کے کہ آپ عشاء کے بعد کھانا کھائیں. حفظان صحت کے اصول مسلمہ اصولوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کھانا کھانے کے ڈھائی تین گھنٹے بعد آپ سوئیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. ایک دن شام کو خوب ہیوی کھانا کھائیے اور اسی وقت فوراً سو جائیے, آپ دیکھیں صبح آپ کی حالت کیا ہے. اور ایک دن اتنا ہی ہیوی کھانا کھائیے اور ڈھائی تین گھنٹے کے بعد آپ سو جائیے, اگلے دن صبح دیکھیے آپ کی حالت کیا, آسمان زمین کا فرق محسوس کریں. اس کو اور سمجھنا چاہیں تو اب آپ ہیوی کھانا کھائیے, پھر 20 منٹ واکنگ کیجیے, واکنگ کرنے کے بعد آپ کو 10-15 ڈکاریں آ جائیں گی, اور 10-15 ڈکاریں آنے کے بعد اب اگر آپ سوئیں گے تو آپ کی حالت کچھ اور ہوگی. اب ہم کہتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم تو شام کو کھائیں, کتنا دیر سے کھائیں, جلدی کھائیں, سب ہضم. ہاں یہ تو دراصل ایک عمر کی ایک خاص حد تک یہ صورت حال رہتی ہے, اس کے بعد جب آپ اصل حالت پر آئیں گے تو یہ ہم تو معدے پر ظلم کرتے ہیں, معدے پر ظلم کرتے ہیں. جو دانتوں سے کام لینا ہے وہ بھی معدے سے کہتا ہے, کہتا صاحب ہم اس کو کرشر کر کے نہیں دیں گے, آپ ہی کرو خود. تو یہاں سے منہ میں وہاں سے نیچے, دانتوں کو چھٹی رکھتے ہیں. یہ طرح طرح کی جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے غلطیوں میں سے یہ ہے کہ رات کو 11 بجے کھانا کھائیں گے, ادھر سے ہاتھ دھوئیں گے, ادھر سے بستر میں گر جائیں گے. اس لیے کشمیر میں معدے کی تکلیف بہت زیادہ ہے. میں دو دن کشمیر آگاہی گھوموں اور آپ اخوا جی ہو آگے نون چائے تو بھیجیے, یہی ہے. آپ روٹین بنا لیجیے. اسلامی اصول کتنے اچھے, دوپہر کو کھاؤ تھوڑی دیر لیٹو, قیلولہ شام کو کھاؤ جلدی, اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر, عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپ سوئیں گے تو ڈھائی تین گھنٹے گزر جائیں گے. کھانے کے جو ہضم ہونے کے سیٹ اپ ہیں وہ تین ہیں, تو پہلا سیٹ اپ ہو چکا ہونا چاہیے, اس پہ 2.5 گھنٹے لگتے ہیں.
میرے
3 رکعت پڑھی یا 4, بس سمجھ گیا. جب انسان کا نمازوں میں شک ہو جائے 3 پڑھی یا 4, 2 پڑھی یا 3, 1 پڑھی یا 2, تو پہلی مرتبہ اگر یہ شک ہو رہا ہے تو نماز ٹوٹ گئی, ٹوٹ گئی. پہلی مرتبہ اگر یہ شک ہو رہا ہے تو نماز ٹوٹ گئی, یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لیکن پہلی مرتبہ شک ہونے والوں میں اب 1% بیاد بھی ایسے نہیں ہے جو یہ کہے کہ آج تک مجھے کبھی شک نہیں ہوا, آج پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. 1% بھی مشکل ہے. ہم سب کا حال یہی ہے کہ بار بار ہوتا ہے. جب یہ شک ہو جائے, ایک ہوئی یا دو, دو ہوئی یا تین, تین ہوئی یا چار, تو حکم یہ ہے جدھر آپ کا زیادہ رجحان ہے وہی والا مان لیں, جدھر آپ کا زیادہ رجحان ہے وہی مان لیں. دو کی طرف رجحان ہے تو دو ہوئی ہیں, تین کی طرف رجحان ہے تو تین ہوئی ہیں. جدھر آپ کا رجحان زیادہ وہی ہوئی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرا رجحان کدھر بھی نہیں ہے, میں 50-50 پہ ہوں, آدھا ادھر اور آدھا ادھر. ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ سمجھ آتا ہے, برابر خیال ادھر بھی جا رہا ہے, برابر خیال ادھر بھی جا رہا ہے. جب یہ حالت, اور یہی حالت ہم میں سے اکثر کی ہوتی ہے, یہ والی حالت, اس حالت میں حکم ہے کم والی تعداد مان لینا. کم والی تعداد, دو ہوئی یا تین تو میں دو مان لوں گا, ایک ہوئی یا دو تو میں ایک مان لوں گا, تین ہوئی یا چار تو میں تین مان لوں گا. اب جب تین میں نے مان لی تو تین مان کر اب آگے چلنا ہے. آگے کیا چلنا ہے کہ جب میں نے تین مان لی تو چوتھی پڑھنی ہے, میں نے جب دو مان لی تو تیسری اور چوتھی پڑھنی ہے, اور جب میں نے ایک مان لی تو تین اور ملانی ہے. ٹھیک, ساتھ میں آخر میں سجدہ سہو بھی کر لینا, سجدہ سہو بھی کر لینا ہے بس. کیونکہ اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ رہ گیا ہوگا تو سجدہ سہو اس کی وہ ہے, وہ ڈریسنگ ہے, ڈریسنگ ہے اس کی اصل میں, اگر کوئی خامی رہ گئی ہے. جی سب میں, سب میں. کیوں سب میں ہے؟ اصل میں نماز کوئی فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو, جو بھی ہو. مسجد بنانی ہو یا مکان بنانا ہو یا گاؤخانہ بنانا ہو یا شہر بنانا ہو یا گیراج بنانا ہو, چار دیواریں اور چھت تو ہر ایک کے لیے چاہیے. صحیح, چار دیواریں اور چھت تو ہر ایک کے لیے چاہیے. فرض پڑھنے ہوں, سنتیں پڑھنی ہوں, نفلیں پڑھنی ہوں, ہر ایک کے لیے فرض ہیں تو اس میں فرض بھی ہیں, واجب بھی ہے, سنت. نفلیں ہیں اس میں بھی فرض بھی ہیں, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے. فرض نماز ہیں اس میں رکو کرنا فرض ہے, نفل نماز ہے اس میں بھی رکو کرنا فرض ہے. ٹھیک, فرض, واجب, سنت, ان تمام سے مل کر کے نماز تیار ہوتی ہے. یہ نماز کبھی فرض ہوگی, کبھی واجب ہوگی, کبھی سنت ہوگی, کبھی نفل ہوگی. نفل ہوگی اس میں بھی وہ چاروں پارٹس آئیں گے, اس میں بھی چاروں پارٹس آئیں گے. ٹھیک, گاڑی چاہے بہت مہنگی ہو یا ہلکی ہو, ٹائر تو ہر ایک کو لگیں گے, سٹیئرنگ تو ہر ایک کو ہوگی, بریک تو ہر ایک کو ہوگی. اسی طرح سے یہ بھی ہے. اب جب ہم کو نماز, کسی نماز میں فرض چھوٹ گیا تو وہ نماز ٹوٹ گئی, چاہے فرض تھی, چاہے واجب تھی, چاہے سنت تھی, چاہے نفل تھی, ٹوٹ گئی. اگر کسی نماز میں واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا, چاہے وہ فرض نماز تھی, واجب تھی, سنت تھی یا نفل تھی. کسی نماز میں سنت چھوٹ گئی تو نماز صحیح ہے, چاہے وہ فرض نماز تھی, واجب تھی, نفل تھی, سنت تھی, جو بھی تھی. یہ ہے فارمولا, سیدھا ہو گیا. چلیے,
ٹرین میں جا رہی
ہے, نماز کا وقت ہو گیا. ٹرین میں جب جائیں گے, نماز کا وقت ہو گیا تو ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ عملاً جاری ہے. ساری دنیا کے مسلمان, ساری دنیا میں سفر کرتے رہتے ٹرینوں سے, کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تاہم اگر کوئی, اچھا اس کے بعد رہا مسئلہ قبلہ, تو قبلہ یہ ہے کہ ٹرین میں اچھی طرح سے پہلے قبلہ معلوم کر لینا ہے, اور معلوم کرنے کے بعد اسی قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے. ٹرین میں قبلہ بدلتا نہیں ہے جلدی, بہت دیر میں بدلتا ہے, جلدی بدلتا نہیں ہے, کم سے کم اتنی دیر میں تو نہیں بدلے گا جتنے میں ہماری نماز پوری ہو جائیں گی. تاہم اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میرے لیے تو ممکن ہی نہیں کھڑا ہونا, کیسے نہیں ہے, مثلا فرض کیجیے پولیو والا ہے, اس کو یا تو کھڑا نہ ہو تو ٹرین کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیں, یا کوئی آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہوتا ہے اس کا تو ویسے کھڑا ہونا مشکل ہے, تو اس کو کنسیشن ملتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لو. لیکن جب ہم کھڑے ہو کر, آپ تو کھڑے ہو کر کے صاحب سگریٹیں پی رہے ہیں, دروازے پر کھڑے ہو کر کے باتیں ہو رہی ہیں, باتھ روم کے سامنے کھڑے ہو کر لائن میں لگے ہوئے ہیں اور گرتے نہیں ہیں, تو نماز کے ٹائم میں کیوں کہیں گے صاحب ہم سے نہیں ہوئی. نہیں, انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز نہیں ہے, اور آپ چھوڑیں گے نہیں تب تک جب تک کوئی آلٹرنیٹو نہ نکلے. تو کوشش جاری رکھیں, مجھے کوئی دوسرا حلال روزگار مل جائے, اور جب تک وہ حلال روزگار نہیں ملے گا تب تک اس کو کرتے رہیں, یہ سوچ کر کے مجھے, میرے پاس
مگر میرا کام تو ہے کہ میں دوسروں سے انشورنس کرواؤں, تو جب تک میں دوسرے کام کی تلاش کروں گا تو میں نے دوسروں کو جو بلایا ہے, چلے یہ جی پالیسی بنائی, اس میں کیا
اس کا گناہ تو بہرحال رہے گا. اس کے بعد جب دوسرا کام آپ کو ملے گا تو اس کی توبہ کریں گے, لیکن بہرحال اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے دوسرا کام نہیں ملے گا تو بے روزگاری کا شکار ہونے کی وجہ سے پھر دوسرے خطرے پیش آ جاتے ہیں. وہ دوسرے خطرے کیا ہیں, گھر والے کہیں گے بار بار اصل کو سکرم دترائی ون کٹ کا سر, وہ جو تانے سننے پڑتے ہیں تو اس میں کبھی بیچ میں ایک نازک حالت آتی ہے, وہ نازک حالت یہ آتی ہے کہ انسان کے دل میں خیال آنے لگتا ہے اسلام پر میں نے عمل کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا, اس سے بچانے اور اس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہو جائے, اس سے بچانے کے لیے یہ علاج بتاتے ہیں کہ تب تک بچوڑا. آپ سمجھ گئے فرق؟ ہاں ہاں تو جب شک پڑ جائے پتا نہیں کیا یا نہیں کیا تو اسی وقت سجدہ سہو کر لینا چاہیے اپنے آپ کو, کہنا بس. یہ سمے کبھی کبھی شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. شیطان کا اٹیک کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس مسجد میں آنے ہی نہ دیں. اب اگر وہ ہار گیا یا آ گیا مسجد میں تو اب اس کو کنفیوز کرنا ہے کسی طرح. اس کنفیوز کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس کو ڈال دے گا شخص ذہن میں, پتہ نہیں رکو کیا یا نہیں کیا. یہ کہتا ہے یار کیا تو ہے بس. اس کا علاج یہ ہے رکو کیا یا نہیں میں کرتا ہوں, اب بتا. اس کو کہنا اب بتا, وہ کہتا ہے اب یہ دراصل ہاں وسوسے کا علاج ہوگا.
اچھا وہاں اس جماعت میں شامل نہیں ہونا ہے جو وقت سے پہلے.
جی وہ سود نکالنا ضروری ہے, وہاں چھوڑنا درست نہیں ہے. ایک منٹ بینک سے پیسہ سارا کا سارا نکالنا ضروری ہے, سود کا پیسہ نکالنا وہاں سے ضروری ہے. ضروری ہے کہ اس کے بعد پھر اب آپ کے سامنے آپشن نمبر ایک, اگر انکم ٹیکس دینا پڑتا ہو تو کچھ علماء نے اجازت دی ہے انکم ٹیکس میں یہ سود کی رقم دینے کی, نمبر ایک. نمبر دو, اگر ہمارے ذمہ سودی قرضہ ہوا یا ہمارے کسی دوست یا کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی ہمسائے کے ذمہ سودی قرضہ ہوا, سودی قرضے کی جگہ یہ والی سودی رقم دے سکتے ہیں. مطلب فرض کیجئے میرا ایک دوست ہے جس نے بینک سے لون لیا ہے 1,00,000 روپے کا اور آپ اس کو اب سود بھی دینا پڑے گا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو سود آپ وہاں دیں گے وہاں یہ پیسہ دے دینا. اسی محلے میں یاد آتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے کروایا, یہ فلاں آدمی کے ذمہ سود کا قرضہ تھا, فلاں آدمی سے کہا تمہارے پاس سود کا پیسہ اس کو دے دینا, اس نے جا کر وہ سود کا قرضہ ادا کیا. اسی ایریا میں, سرائے والا ایریا میں پوچھتے رہتے ہیں لوگ. لیکن اگر یہ جگہ بھی نہیں مل سکی اس کے بعد جب آپ دارالعلوم یا کسی کو دیں گے تو یہ ہے سیدھے جا کر نہیں دینا, ان کو کہنا یہ سود کی رقم ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے وہ سود کی رقم کو اس جگہ خرچ کریں جہاں اجازت ہے. اب اگر وہ سود کی رقم اس جگہ خرچ کریں گے جہاں اجازت نہیں ہے تو وہ گنہگار ہو جائیں گے, وہ محتم صاحب گنہگار ہو جائیں گے. اب سمجھ گئے؟ ان کے لیے اب جیسے اب یہ زکات کی رقم ہے, میں جا کر مدرسے والوں کو دے رہا ہوں, اس کی ذمہ داری ہے کہ زکات کی رقم کو اس جگہ خرچ کرے جہاں زکات کی رقم خرچ کرنی ہے, اس سے ہٹ کر کسی جگہ خرچ کیا یہ بیچارہ مسامہ بری ہے وہ پھنس جائے گا. قانون تو سب کے لیے ہے, قانون تو مولوی کے لیے بھی ہے, محتمن کے لیے بھی ہے, مسجد کے متولی کے لیے بھی, امیر المومنین کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, مامور کے لیے بھی, سب کے لیے قانون ہے. وہ یہ نہیں کہ صاحب دارالعلوم والوں کو تو اجازت ہے جو چاہے سو کرے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو ہم سے زیادہ دین کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں, وہ تو دین چلا رہے ہیں, دین پڑھا رہے ہیں. تو جب وہ خود بخود پیسہ کریں گے تو وہ آگے جو ان کے بچے کیسے نکلیں گے, وہ تو نااہل پیدا ہو جائیں گے وہاں سے. جن بچوں کو ناجائز پیسہ کھلایا گیا وہ دین پڑھ کر جب نکلیں گے تو دین کا کیا کام کریں گے؟ وہ تو ان کی ذمہ داری ہے ان کو صحیح. اس لیے بہت سارے دارالعلوم والے سود کی رقم لیتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لیں گے, وہ کہیں اور خرچ کرو. اب تو امداد لاؤ, زکوٰۃ لاؤ. زکوٰۃ کا مد ہمارے پاس موجود ہے, ہم جانتے ہیں زکوٰۃ کہاں پر خرچ کرنی ہے. سود کا ہمارے پاس مصرف نہیں ہے, نہیں لیتے. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے. علامہ انور شاہ صاحب کی شاگرد مولانا محمد یوسف بن نوری یہاں کشمیر بھی آئے ہیں, وہ کراچی میں ان کی وفات ہوئی ہے. علامہ انور شاہ صاحب کے بہت خاص شاگرد تھے, بہت اونچے درجے کے, بہت اونچے, بڑے جری آدمی. اللہ اکبر. جب پاکستان میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا تو جس پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ فیصلہ ہونے والا تھا تو باہر سے جو پرائم منسٹر اس وقت کا پرنسٹر اندر جا رہا تھا تو مولانا یوسف بن نوری نے ٹائی سے پکڑ کر گھسیٹا تھا, اگر آج فیصلہ نہیں ہوا تو وہ پاکستان میں خون کی ندیاں بہائیں گے ہم, یہ کیوں نہیں مرزائیوں کو تم کافر قرار دیتے ہو, بھٹو کو یہاں سے کہنا چاہتا ہو. اتنے جری آدمی تھے وہ, یہ بہت نیک اللہ بوڑھے آدمی تھے. ان کے پاس ایک قاری ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے آ گئے, ایک قاری صاحب ملاقات کرنے کے لیے آ گئے رمضان میں. تو مولانا یوسف بن نوری صاحب نے کہا قاری صاحب کتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں آپ, یہاں پورے پاکستان میں تم جیسی آواز کسی کی نہیں ہے, کتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں. اگر ہم بیٹھے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے فائدہ کیا ہے, تم کھڑے ہو جاؤ میں قرآن سنوں گا تمہارا, تمہارا جیسا قرآن سننے والا مجھے کہاں ملے گا, مجھے بڑی خوشی ہوگی تو مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا جی حضرت بہت اچھا. انہوں نے کہا اللہ اکبر, نماز شروع, نفل نماز رمضان میں عشاء کے بعد, ٹھیک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, 30 پارے پڑھے ایک ہی رکعت میں, اور بوڑھا پیچھے کھڑا ہے اور دوسرے رکعت میں قل ھو ربی الناس، ایسی یہ مولانا یوسف بن نوری، اس مولانا یوسف بن نوری کا معمول یہ تھا وہاں کراچی میں لوگ آتے تھے، حضرت سود کا پیسہ کا بھر لے جاؤ، اور اگر پھرا تو جوتا لے کے دوڑتے تھے پیچھے، یہ سود کا پیسہ یہاں لے کر کیوں آیا، پٹھان تھے وہ، تو باہر بہت سارے بزرگوں کا بارو سود کا پیسہ نہیں لے، بہرحال جب آپ کسی دارالعلوم میں جانا چاہیں گے یتیم خانے میں ان کو بتانا ہے، یہ ہے جیسے یہاں یتیم خانے وہ پوچھتے رہتے ہیں جی ہمارے پاس سود کا پیسہ آیا کہاں کریں گے، یہ ہمارے نظر کا جانور آیا کہاں، یہ کہتا ہوں تھک تھک تھمت بنو سو کافی ہو ان کیا کرو، یہ فون کرتے رہتے ہیں، یہاں کہنا یہ یتیم خانے ہیں، یہ پوچھتے رہتے ہیں
خود کرے خرچ سود کا پیسہ پر کہاں لگا،
ہاں تو ایسے انسان جس کو زکات کی رقم دے سکتے ہوں بہت زیادہ غریب ہو اس کو دینا چاہیے، اس کو دینا چاہیے،
ہاتھ لگانا پڑے گا ان کو، اب کیا کریں،
آپ کو پوچھنا کیا ہے، ٹچ اور ٹچ کرنا پڑ رہا ہے، اور
اس کے وضو کا کچھ فرق نہیں پڑے گا،
خون نکلنے سے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ ہے شارٹ میں سوال، تو جواب ہے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک، اس کے بعد پھر اگر آپ کے دل کی حالت کیا ہے یا آپ خود جانیں، دل میں برے خیالات اگر ابھر رہے ہیں یہ آپ اور آپ کے اللہ کا کیس ہے، وضو تو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے عورت کو مس کرنے سے، اور یہ کوئی چھوٹا بتا دی عورت مار کا چلا رہا مسئلہ ہے حدیثوں میں،
اسی سے وابستہ یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اجنبی عورت کو دیکھنا سطر کو دیکھنا جی، کہ جیسے ڈاکٹر اس کے لیے کیا حکم ہے، جیسے علی میں ڈاکٹر سے یا انٹرنشپ کے دوران جانا پڑتا ہے، میل ڈاکٹرس کی بات کر رہا ہوں میں، یا کسی گاؤں میں ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈلیوری اٹینڈ کرنی پڑتی ہے، اس حالت میں کیا حکم ہے،
اصل میں جب کوئی متبادل نہ ہو تو پھر ڈاکٹروں کو اجازت ہے، ڈاکٹروں کو اجازت ہے نامحرم عورت کو دیکھنے کی، اور جہاں تک کام چل سکے وہاں تک کم سے کم دیکھنا، جہاں تک کام کا چل سکے وہاں سے وہاں تک کم سے کم دیکھنا، مثلا اگر ہم اس کی چھاتی کو دیکھ سکتے ہیں کپڑے کے اوپر سے ہی تو پھر جائز نہیں ہے اندر سے کھولوانا، اسی طرح سے الٹرا ساؤنڈ کرنے والا اگر وہ اس کا کام چل رہا ہے صرف یہاں سے یہاں تک کھولنے میں ہی تو سارے کپڑے نکلوانا صحیح نہیں، یہ تو بالکل ان کا ذاتی کیس ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہاں تک ضرورت پوری ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ ہم نے کپڑے کھلوائے وہ ضرورت کی بنا پر نہیں کھلوائے بلکہ نقصانیت کی بنیاد پر کھلا ہے، یہ تو خود ہی بہرحال اب یہ جو ناؤزاب کے دوران یا انٹرنشپ کے دوران ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں، تو ہم سے بار بار لوگ بیچارے سوال کرتے ہیں، کچھ میڈیکل سے وابستہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں، اگر یہ کلی طور پر ناجائز ہو جائے تو کل کو اس ڈاکٹر کو جب علاج کرنا ہوگا تو وہاں کامیاب نہیں ہو پائے گا، یہ ہے وہ مشکل، تو کل کو اس کا دوسرا نقصان ہم کو ہی جھیلنا ہے، یعنی دوسرا مسلمان عورتوں کو جھیلنا ہے، اسے کہتے ہیں سیکھنے کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے آپ کرو، لیکن اس بیچ میں آپ کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس بیچ میں آپ کو برے خیالات کا حملہ ہوگا، نفسانیت کا حملہ ہوگا، اس سے جو نقصان ہوتا رہے گا وہ اس کا علاج کرتے رہنا، وہ نقصان ہوتا رہے گا، مان لیں آپ ایسے ہی کہ صاحب لیٹرین جانا چاہیے کہ ہاں جانا چاہیے، ضروری ہے کہ اس کے بغیر چاہ رہی نہیں، مگر وہاں تو ناپاکی ہے کہ ہاں ناپاکی ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں جانا بھی ہے اور وہاں کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، جانا بھی ہے اور وہاں کی ناپاکی سے، وہاں کی چھینٹوں سے، وہاں کی بدبو سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچا بھی لیں، یہی لڑکے ان تمام لڑکوں کو یہی،
مطلب اس میں یہ حکم کیا کہ اللہ نے پتہ نہیں کیا کرم کیا کہ اس وقت تو ڈاکٹر کو دماغ میں ہی نہیں تھا ایسا صورتحال کہ مطلب وہ مطلب کسی غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے،
صحیح ہے
نیت تو درست ہوتی ہے، لیکن جیسے
کہ صحیح ہے آپ کا
حالات میں کیا ہے، جیسے کلینک میں بھی آتے ہیں تو کلینک میں کیا کر رہے ہیں اس وقت، جیسے کہ
بس میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحائی، ڈاکٹر عبدالحائی حضرت مولانا اشرف تھانوی کے خلیفہ تھے، اور اصل میں تو شاید وکیل تھے، بعد میں وہ چھوڑ کر کے طب اختیار کیا اور ڈاکٹری کرتے تھے، یہ ڈاکٹر عبدالحائی بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور پیر یا مرشد تھے مولانا تقی عثمانی صاحب کے، یہ ڈاکٹر عبدالحائی کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس ڈاکٹر ہیں تو ان کے پاس عورتیں بھی آئیں گی، تو انہوں نے کہا میں نے پہلے کوشش یہ کی کہ میں عورت کو نہیں دیکھوں گا, لیکن پہلے تو مجھے دیکھنا ہے یہ عورت ہے یا مرد ہے, تب مجھے نہیں. تو بعد میں نے کوشش یہ کی میں دیکھوں گا ہی نہیں پیشنٹ کو, بس نظر نیچے رکھنی ہے. پیشنٹ آیا, اس کا نبض یوں پکڑا, کچھ پتا نہیں ہے مرد ہے یا عورت, اور فوراً اس کا, خیر ان کا عالم یہی تھا مطلب نبض دیکھنے کا, یہاں پر ہاتھ رکھا اور خود ہی کہتے تھے آج رات آپ نے نیند نہیں کی, کل دوپہر تم نے سبزیاں کھائی ہیں, اس درجے کی نبض شناسی. یہاں تک کہ نبض دیکھ کر کے کہا تین بچے ہو چکے ہیں آپ کے, ایسا بھی. جو ہمدرد کے حکیم عبدالحمید تھے ان کی حالت بھی تھی ہے, وہ یہ ہاتھ رکھ کر کے کہتے تھے آپ کی تین بچے. یہاں کشمیر سے ایک سکھ گیا, اس نے کہا نبض سے پتا چل تمہارے تین بچے ہو, اس نے کہا جی میرے تو دو ہی ہیں, اس نے کہا بھائی نبض دکھا رہی ہے تین بچے ہیں, اس نے کہا جی میرے دو ہی ہیں تو تیسرا کہاں سے لاؤں گا. یہ واقعہ مجھے سنایا یہیں سری نگر کے ایک آدمی نے, وہ بھی زندہ ہے, کہا ہم دونوں تھے میرے سے آگے آگے وہ سیکھتا ہے یہاں بارہمولہ کہیں کا. تو حکیم عبدالحمید نے ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی تمہارے تین بچے لگ رہے ہیں, نبض دکھا رہی ہے. وہ کہتا جی میرے گھر میں دو ہی ہیں, تیسرا کہاں بتاؤں گا میں, اس نے کہا بھائی نبض تو بتا رہی ہے. کہتا تھوڑی دیر بعد وہ سیکھ کہتا ہے جی ہاں ایک ابارشن ہو گیا تھا. نبض کا عالم یہی ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ کہتے تھے میں نے معمول یہ بنایا, ان سے پوچھا گیا یہ, میں نے معمول یہ بنایا کہ میرے سامنے ٹول پر پیشنٹ آئے گا, وہ بیٹھے گا تو میں اس کو یہاں دیکھوں گا, نہ اس کے چہرے کی طرف نہ اس کی طرف. پوچھنے کی ضرورت اگر پڑی اس کے بعد جواب سے پتا چلتا تھا یہ مرد تھا یا عورت تھی, ورنہ آنکھ بند کر کے میں دیکھتے تھے. تو اس طرح سے بہرحال یہ تو ایسا ہے صاحب, فرض کیجئے آپ کہیں کاؤنٹر پر گئے اور وہاں آپ کو ٹکٹ لینا ہے, وہاں سامنے عورت بیٹھی ہے تو بات تو کرنی ہے اس سے. آپ کسی دکان پر گئے اور وہاں سیل گرل عورت بیٹھی ہے تو بات تو کرنی ہے اس سے. یہی ہے بس, اس کو میں تعبیر کرتا ہوں, یہ لیٹرن میں جانا ہے, جائے بغیر چارہ نہیں, وہاں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. بس آپ خدا والا.